नहीं करते, यानी क्यों सजदा नहीं करते, ये इससे आयत के पढ़ने सुनने से आपको मालूम है या सजदा वाजिब होता है तो कुरान को सुनकर वो सजदा क्यों नहीं करते खुदा को, झुकते क्यों नहीं। बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, कर ले जिन जो करना चाहते हैं, बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो लोग जो काफिर हैं, युकज़्ज़िबून वो तो तकजीब करते हैं, झुठलाते हैं। बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, जो वजू है कि तो कर ले, बाग बाग लोग तो इसको बेवजू के भी सजदे के कायल है कि कुरान का सजदा हर तरह किया जा सकता है। चलिए कफरू युकज़्ज़िबून, बहरहाल सजदा वाजिब होता है तमाम मजहब के नजदीक, कुरान करीम का ये सजदा तिलावत वाजिब समझा जाता है। वो लोग जो काफिर हैं वो तो झुठलाते ही हैं, यानी कुरान को बजाय सजदा करने और झुकने के उल्टा वो तकजीब करते हैं। वल्लाह आलम बिमा यूऊन, अल्लाह सब से अच्छा जानने वाला है। लेकिन वल्लाह या आलम नहीं कहा, वल्लाह आलम और फिर बे आया है, अलमहू व अलम बिही, आपको बताया था किसी चीज को जानना, उसका इल्म रखना, तो आलम उस अलम बिही से लिया है अफल तफजील, और आलम बे सबसे ज्यादा जानने वाला उस चीज को, मा जो के यूना, असल में यहां भी यूनहू है, वायी वायन ये से, वायन का मैंने इकट्ठा करना होता है, इसमें मादी चीजें मसलन रुपया पैसा वगैरह जमा करना इसके लिए भी आता है, इल्म और इल्मी खजाने वगैरह और इस तरह से तहजीबी चीजों को जमा करने के लिए भी ये लफ्ज आता है। अलवाय मजमुई इज्तिमाई हालत जो होती है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। हमारा एक रिसाला आर्मी का निकलता था पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से, उसका नाम ही अलवाय रखा हुआ था, अब तो वो खैर बंद हो गया है। तो इससे ये है बाब इफ़आल, औ आ यू ई आ अन, इसका माना भी होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ज्यादातर माल के लिए ये लफ्ज आता है, औ आ मालन, इस तरह से कुरान करीम में शायद ये सूरत साला साइल में पढ़ा था, वजमा फा औ आ, उसने माल इकट्ठा किया और इकट्ठा कर करके समेट के रखा, औ आ मैंने हाफजे में कोई चीज जमा कर लेना, इन मानों में भी आता है कि वो आदमी ज्यादा बेहतर अपने हाफजे में चीज जमा कर सकता है, उसके लिए भी आता है, औ आ भी आता है, और मस्त मुजर्रद से वगा यही भी इस्तेमाल होता है। तो यहां औ आ से यू ई और यू ए यू ना जो बने यू ऊना जमा करते हैं, ये यू ऊना का असल वजन है यू फैलूना, और अल्लाह खूब जानता है उस चीज को जो वो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, जमा करके रखते हैं, अब ये ख्यालात हो या माल और दौलत हो, दोनों की तरफ ये लफ्ज जा सकता है, जो उनके ख्यालात इकट्ठे दिमाग में भरे हैं या जो माल और दौलत उन्होंने जमा किया है, दोनों के लिए। वो सूरत साला साइल में तो माल ही के लिए आया था, फजमा आफा और इसमें शायद नहीं, हाँ
ये जमा कर रहे हैं ब्रैकेट में नाम है माल,
और जमा लफ्ज क्या लिखा है अल्लाह खूब जानता है,
हालांकि जो कुछ ये जमा कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है,
जो कुछ जमा कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है, यानी जो कुछ जमा कर रहे हैं तर्जमा करके फिर उसके मुराद नामा आमाल लिया, आमाल भी तो जमा कर रहे हैं ना, ये भी एक बात हो सकती है जमा करने की,
जो अंदर भर रखते
हैं
अल्लाह खूब जानता है जो दिलों में भर रखते
हैं। अच्छा, ये भर रखने वाला माना जो है ना जमा करने का, इसकी एक और सेंस है असल में, व्या उनके मैंने बर्तन के होते हैं, व्या उन इसी मादे से लफ्ज निकला है, वो शायद सूरह यूसुफ में नहीं आपने पढ़ा नहीं है कि फ्याल उनके वजन पर जमा औयत उन फबदा बेअयत हिम कबल व्या अखी सुमस्तखर जहा मिन व्या अखी, सूरह यूसुफ में आया है कि वो उन्होंने तलाशी ली उनके बर्तनों की या बोरियों वगैरह की जिसमें अनाज ले जा रहे थे, फिर वो जो यूसुफ के भाई में वो बादशाह का पैमाना रखा गया था वहां से निकाल लिया, तो व्या उन बर्तन को कहते हैं और औया जमा, और उसमें वो भर लेने का मफहूम है क्योंकि वो बर्तन भरा जाता है जो चीज उसमें रखी जाए, तो उन मानों में वो उन्होंने जो कुछ भर भर के रखते हैं बोरियां या बर्तन या जो कुछ भी कर ले, ये इसमें बुनियादी तौर पर भर के जमा करना, भर के रखने की सेंस बर्तन वाले मफहूम से है।
इन्होंने किया, इनके सीनों में भरा पड़ा तमाम कीना कपट अल्लाह को खूब मालूम।
अच्छा, भी देखिए अब भरा पड़ा जो उनके सीने में भरा पड़ा है, अब इन्होंने ले लिया जो कीना दुश्मनी वो सारा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, यहां तो इतना ही है जो कुछ वो भरते हैं या इकट्ठा करते हैं अल्लाह सब जानता है, माल और दौलत है या कीना मुराद है या आमाल जो जमा कर रहे हैं, कई माना लिए गए लिए जा सकते हैं, भरने में जमा करना इकट्ठा करना वो असल सेंस तो हुई थी, अल्लाह उनके आमाल से बाखबर है। फबशर हम बेअज़ाब अलीम, उनको खुशखबरी दो दर्दनाक सजा की। ये बशर है, जो बशर हो अच्छी चीज के लिए आता है, बुरे के लिए नहीं आता, लेकिन तहक्कुम के तौर पर याद रखिए ये तहक्कुम होता है हे लाहौर वाली से, हाय हुट्टी से नहीं, हाय हवस से तहक्कुम लिखे तो इसके माना होता है किसी पर तंज करना, चोट करके बात करना, उसकी बेइज्जती के तौर पर बात करना तहक्कुम। तो तहक्कुम और तंज के तौर पर कि दे दो इनको खुशखबरी, इन मानों में ये इस्तेमाल हुआ है, वरना बुनियादी माना बशारा का तो होता है। बशारा के बाद एक मफूल होता है जिसको खुशखबरी दी जाए, बशरा हूं, और जिस चीज की खुशखबरी दी जाए उस पर या तो बे लगता है या फिर अन लग के आगे कोई मुजारे के साथ शुरू होने वाला जुमला आता है, फबशर हम अन या फबशर हम बे, यहां बे लगा है, बे आजाबिन अलीम, अलीम मैंने दर्दनाक, बहुत दर्द पहुंचाने वाला, सजाए दर्दनाक की उनको खुशखबरी दो। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, यानी वो इसमें धमकी, खुशखबरी जिसे कहें धमकी है वो नहीं इसमें शामिल, हम से इस्तिस्ना है, उनको दो, मगर एक लिहाज से ये इस्तिस्ना मुनक़ते है क्योंकि वो तो काफिर है, ये दूसरी जिनस है ईमान और अमल वाले, इस लिहाज से इल्लल्लज़ीन यहां नसब में ही होगा क्योंकि इस्तिस्ना मुनक़ते जो है वो डेफिनेटली नसब में आता है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, लहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए होगा अजर जो खत्म ना होने वाला है। मन यमुन्नो का एक मन काट देना, कता यकताओ भी होता है, और कता यकताओ काट देना से मुराद है आगे जारी ना रखना, टर्मिनेट कर देना, कि वो एक तो है ना एक चीज को दरमियान में से काट दे, एक काटना यह है कि बस इससे आगे नहीं जाएगा, तो इन मनों में ममनून के मैंने काटा हुआ ही किया जाता है, गैर ममनून ना काटा हुआ, यानी वो बंद नहीं किया जाने वाला, गैर ममनून बंद ना किया जाने वाला, काटने से ज्यादा शायद बेहतर तर्जमा यह है। देखिए असल फेल, असल इसमें मफूल है, इसको सोचे, ममनून खत्म किया हुआ, काट दिया गया हुआ, असल तो फेल इसमें मफूल है ना, गैर ममनून ना काट दिया गया हुआ जो गैर ममनून है, और इसीलिए ये गैर की यहां रफा आई है कि अजर की सिफत के तौर पर आ रहा है ना, या ऐसा ही है जैसे मुस्लिम गैर मुस्लिम, इस तरह से गैर ममनून वो मजरूर हुआ है मुदाफ होने की वजह से,
ना खत्म ना होने वाला,
कभी खत्म ना होने वाला, ये तर्जमा गैर ममनून ना काट दिया गया हुआ, उसका उस तरह तर्जमा किया इन्होंने, क्या किया है? ना खत्म होने वाला, क्या ना खत्म होने वाला, और बे इंतहा, तो वही ना खत्म होने वाला ही है, लेग अजर का माना किया बे इंतहा ना खत्म होने वाला, और इन्होंने कोई और लफ्ज कोई तर्जमा है खत्म होने वाला, बुनियादी माना काट दिया, और काट देना का माना है टर्मिनेट कर देने के मानो में, ये नहीं कि दरमियान से, तो कट के मानो में नहीं है, इन मानो में कि जैसे कहें कि उसके वो फला चीज काट दे, पैसे काट लिए, आइंदा के लिए बंद कर दिए, इन मानो में ममनून आता है काट देना के लिए, बंद करना के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ना खत्म होने वाला किया। अगली सूरत है अलबुरूज, जो नहीं गलत है, वो कर तो लेते हैं, असल में मन्ना यमुन्नो का मैंने एहसान करना भी होता है ना, कुरान में आया है ना लकद मन्ना अल्लाह अलल मोमिनीन, तो उन मानों में एहसान करना भी इस लफ्ज का मायना है। उसके लिहाज से एहसान करने वाला हुआ मानून, और जिस पर एहसान किया जाए वो हुआ ममनून। तो ममनून का एक माना वो भी है, उन मानों में उर्दू में इस्तेमाल हो जाता है आपका ममनून होगा, यानी ये मैं समझूंगा कि आपका मुझ पर एहसान है, हाँ जी, वो भी एक मायना है। लेकिन यहां वो मायना नहीं है कि अजरुन गैर ममनून। सूरत अल बुरूज में बुरूज बुर्ज की जमा है, और बुर्ज का लफ्ज पहले आ चुका है। बुनियादी मायना इसमें नुमाया और ऊंचा होने का बुनियादी मायना बेरेजीम में है। इसी से तबर्रुज निकला है, औरत का खूब बन समर के उभर के निकलना, वो बाब तफाउल से आया है। तो इससे बुर्ज बुनियादी तौर पर किलों वगैरह में जो गोलाई की बनी हुई बिल्डिंग होती थी जिसमें सिपाही होते थे उसको बुर्ज कहते थे। फिर किसी भी मुस्तहकम इमारत को, मजबूत इमारत को, मुरब्बा शक्ल की हो या मुदव्वर शक्ल में हो, उसको बुर्ज कहते हैं। मुरब्बा भी हो तब भी उसे बुर्ज कहते हैं। किलों में बाज जगह वो रेक्टेंगुलर होते हैं, बाज जगह सर्कुलर से होते हैं, उनको बुर्ज कहते हैं। उसकी जमा है बुरूज। ये इसमें सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज आया है, वहां से इसका नाम गोया के उससे मुनासिबत दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वस्समा इजातिल बुरूज। मैं वो किताब नहीं लाया, चलिए। वस्समा इजातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो कि बुर्जों वाली है। जात पढ़ा है आपने, जूजाजी जातो जाता जाते मुन्नस में होता है ना, तो जातुल बुरूज बुर्जों वाली। ये क्यों हुआ कि आसमान अरबी में मुन्नस है, उर्दू में आप तर्जमा करेंगे कसम है आसमान बुर्जों वाले की। उर्दू में तो तर्जमा जैसे को कह रहे हैं जविल बुरूज, जवुल बुरूज कह रहे हैं, जुल बुरूज, बल्कि कसम है आसमान बुर्जों वाले की। आसमान के बुर्ज क्या हैं, क्या है, अल्लाह बेहतर कैफियत को जानता है। लेकिन हमारे मुफस्सरीन ने वो जो 12 बुर्ज है जोडैक के, जो हमारे ये एस्ट्रोलॉजी में आम इस्तेमाल होते हैं 12 बुर्ज, और उनमें सूरज चलता है वो कहीं, वो मार्च से शुरू होता है और किस्मत के साथ उसको वाबस्ता करते हैं, तो वो 12 बुर्ज हमारे कदीम इल्म हयात और नजूम में थे, और आजकल भी एस्ट्रोलॉजी में बड़े चलते हैं। लाखों पढ़े लिखे जाहिल उन्हें खरीदते हैं और संभाल संभाल के रखते हैं, पता नहीं। तो वो बुर्ज ही मुराद लिए है, क्योंकि उनको भी बुर्ज ही कहते थे ये नजूमी, और फिर जब अरबी में तर्जमे हुए इल्म नजूम हयात के तो यही लफ्ज चला है। उनकी कैफियत खुदा बेहतर जानता है, क्या कोई सफी अर्ज है, कोई क्या है चीज़। कुदरत के अजायबात का क्या पता है कि वो जो ज़मीन के इर्द गिर्द है एक मैग्नेट का, वो उसका सफियर है, सूरज से इधर उधर निकलती है मैग्नेट के लिए। ये तो अभी बिल्कुल वर्ल्ड वार सेकंड के बाद दरियाफ्त हुआ है, उसको कहते भी कुछ और है। मैं उस आदमी के नाम पर उनका नाम है जिसने दरियाफ्त की थी, जहन में नहीं आ रहा, तस्वीरें वगैरह बनी होती है, मैग्नेटिक दायरे बनते हैं। तो खुदा जाने कितने अजायबात है आसमान के बुर्ज, क्या क्या चीज़ें हैं अल्लाह बेहतर जानता है। उसमें कोई मजबूत और मुस्तहकम चीज़ें ज़रूर हैं। वल यौमिल मौऊद, और कसम है उस दिन की जिसका वादा दिया गया। अल यौमिल मौऊद, वादा याद, वादा करना, वाइदुन वादा करने वाला, मौऊद जिसका वादा किया गया, इसमें मफूल है। वल यौमिल मौऊद, और कसम है उस दिन की जिसका वादा किया गया, बज़ाहिर से क़यामत मुराद मालूम होती है। वशाहिदिन व मशहूदिन, और कसम है शाहिद की और मशहूद की, शाहिद देखने वाला और मशहूद जिसको देखा गया, शाहिद गवाह, मशहूद जिसकी गवाही दी गई। ये इससे क्या मुराद है, इसम फ़ाइल है, इसम मफ़ऊल है, हाजिर होने वाले की और जिसको हाजिर किया गया, शाहिद गवाह और मशहूद जिसकी गवाही दी गई, देखने वाला और जिसको देखा गया। कई तर्जमे इसके हो सकते हैं और किए गए होंगे। मुराद क्या है, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला मुराद है या कोई और मुराद है, ये तफसीरी बात है। हाजिर होने वाले दिन की जहां हाजिर होते हैं, यानी लोग असल में है, लोग हाजिर किए जाएंगे। कुरान में आता है यौम मशहूदुल्लाहुन्नास, वो उस तरह की नात सबबी आ गई है, यौम मशहूदुन, اور مشہود سے مراد آگے قرآن میں دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے لہن ناس ہو, وہ اکٹھے کیے جائیں گے موقع پر لوگ اس دن, اس لیے اس کو یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے. مشہود تو اثر لوگ ہوں گے جو اکٹھے کیے جائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے غالباً اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یوم مشہود اللہ الناس سے ترجمہ کیا ہے, حاضر ہونے والے دن کی اور جہاں حاضر ہوں گے, حاضر کیے جائیں گے. اصل مشہود تو یہ معنی. ہاں جی, انہوں نے کیا کیا؟ ہاں جی,
اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ پکا ہے,
ہاں,
جس پر گواہی دی جائے اس کی,
جس پر گواہی دی جائے, نہیں گواہی دی جائے, گواہی دینے والا مشہود جس پر گواہی دی جائے, یوں دو ترجمے ہو سکتے ہیں نا.
اور دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی,
شاہدہ کا میں نے دیکھنا بھی ہوتا ہے, اس لیے دیکھنا والا اور وہ جو اس کو دیکھا جائے, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے شاہد اور مشہود کا. اور کس طرح سے؟
اور حاضر ہونے والے کی اور دن حاضر کیے گئے.
دیکھیے, حاضر ہونے والا تو ہوا شاہد اسم فاعل, مشہود جس کو حاضر کیا گیا, اور اس طرح سے پھر وہ ترجمہ کر لیا اور دن جو حاضر کیا گیا, یعنی جس میں سب لوگ حاضر کیے جائیں گے. وہ دن والا ترجمہ قرآن کی دوسری آیت سے نکلتا ہے, اس لیے انہوں نے اس کو ترجمے میں شامل کر لیا. بہرحال اس سے قیامت کے جو دیکھ رہے ہوں گے, جن کو دیکھا جا رہا ہوگا, جو کچھ مراد ہے قیامت کی ہی کوئی بات ہے. یعنی یہ بھی ایک مفہوم ہے شاہد مشہود, اس دن بھی لوگ جمع ہوتے ہیں نویں ذوالحج کو حج کے لیے, وہ بھی ایک یوم مشہود تو ہے. عربی میں یوم مشہود ویسے کسی ایسے دن کو کہہ سکتے ہیں جس دن بڑی رونق میلہ اور بہت سے لوگ جمع ہوں, ہاں وہ بھی یوم مشہود ہے. عربی کے نقطہ نظر سے یوم مشہود جس کو ملاحظہ کرنے والے بے شمار لوگ ہوں, کیونکہ وہ مشہود ہے, اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے, تو بعض نے وہ یہ مراد معنی لینے کی کوشش کی ہے. جو خدا جانے کیا کیا چیز مراد ہو سکتی ہے اس سے. جب کہتے ہیں مفسر کہ یہ مراد ہے, کوئی بات قطعی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, یا بعض دفعہ صحابیوں سے بات ثابت ہوتی ہے, اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ معتبر ہے اس کو بھی. باقی لوگ تو پھر تیر تکے چلائیں گے نا. یہ آیتیں اس لحاظ سے ایک طرح کی وہ ہے جسے مشابہات کہتے ہیں, متشابہات. یہ قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم یہ ہے قتل اصحاب الاخدود. اصل میں تو ایک قسم یہ ہے کہ قیامت ضرور ہوگی, لیکن یہاں ایک واقعہ کی طرف اس کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کی قسم ہے, یہ اس بات پر شاہد ہے کہ اصحاب الاخدود پر لعنت ہو, قتل مارا جائے. آپ نے پڑھا تھا قتل الانسان ما اکفرہ, لعنت کے معنوں میں عرب استعمال کرتے ہیں, یا ہلاکت کے معنوں میں ہلاک ہو. اب یہاں یہ دعائیہ ہے یا خبریہ ہے, دونوں گنجائشیں ہیں. قتل اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود مارے گئے ہلاک ہو گئے, یعنی خبریہ ہے. اور دعائیہ یا بد دعائیہ لے تو پھر معنی بنتا ہے اصحاب الاخدود مارے جائیں, کیونکہ یہ ماضی کا واقعہ ہے, ایک قصے کی طرف اشارہ ہے, لہذا یہ دعا بد دعا کے معنوں میں نہیں ہے, یہ پھر خبریہ ہی سمجھیں گے آپ. مارے گئے ہلاک ہو گئے اصحاب الاخدود, یہی کیا ہے. اصحاب الاخدود کا ہم ترجمہ کریں گے ابھی. ہاں, ہلاک کر دیے گئے, ماضی خبریہ.
مارے
جائیو, یہ بد دعا والے معنوں میں لیا ہے مارے جائیو. مارے گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے, یہ تو سیدھا قتل کا معنی ہے خبریہ کا, بد دعا کے معنوں میں نہیں ہے, کیونکہ قصہ بھی ایک ماضی کا ہے. اب رہ گیا اصحاب الاخدود. اخدود کا معنی ہے خندق, واحد ہے, جمع اس کی ہوتی ہے اخادید. اور خد الاخدود, اس نے خندق کھودی, خود خندق بھی عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں مستطیل کھدائی کرنا, یعنی یہاں سے کھودنا اور لمبے لمبے اس کا ایک پارٹ بناتے جانا اور وہ درمیان میں جگہ چھوڑنا. اب اسے خندق ہی کہیں گے اردو میں, لیکن اخدود کا اصل معنی جو ہے وہ یوں, بلکہ مرد کو جو یہ جریاں سی پڑ جاتی ہیں اس کے لیے بھی بعض دفعہ آتا ہے خد الشیخ, ایسا لفظ کہ اس کے اخادید پیدا ہو گئی, وہ جو بدن میں کھال میں جھریاں سی پیدا ہو جاتی ہیں ان کو بھی لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو زمین سے جھریاں سی بنا دینا, چھوٹے چھوٹے گڑے لمبے بنا دینا, اس کو کہتے ہیں وہ جو لمبا سا گڑا بنا دیا جائے کھالے کی طرح, کھالا تو پانی کے لیے ہوتا ہے, یہ ویسے بنا دیا جائے, اس کو کہتے ہیں اخدود اور جمع احادید ہے. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا خندق, گڑھے والے, گڑھا بھی تر, لیکن گڑھا ایک جگہ ہوتا ہے. اخدود میں یہ معنی ہے کہ لمبی کھدائی ہو, لمبی کھدائی ہونے کا, میں نے اسی لیے بڑھاپے کے جھریوں وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, تو وہ لمبی زمین میں خندقے کھودنے والے, خندقوں والے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد آگے پھر اس کی بات بھی ہو رہی ہے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. کہتا ہے کہ النار ذات الوقود, دیکھیے اصحاب الاخدود, اخدود والے, النار بدل آیا ہے اخدود کا, ان خندقوں کا, لیکن یہ بدل الاستعمال ہوگا, بدل الکل نہیں ہے. خندقیں تو تھیں, ان میں اور چیز بھی تھی, مٹی بھی تھی, کچھ بھی تھی, آگ بھی اس میں شامل تھی, اس میں آگ جلائی گئی تھی, اس لیے النار بدل آیا ہے جر ہو کر, یعنی اصحاب الاخدود یعنی اصحاب النار, اخدود ہی وہ آگ تھی, لیکن اخدود ساری آگ نہیں تھی, آگ اخدود میں تھی, اس لیے بدل کہیں گے, بدل الاستعمال اس کو کہیں گے. اور ذات الوقود, ایندھن والی, یہ بھی ذات آپ نے ابھی پڑھا ہے, اور النار کی وجہ سے ذات مجرور ہے, النار کی صفت ہے ذات ال, اور وقود مضاف الیہ ہو کے آیا, وقود میں نے ایندھن, ایندھن والی آگ, مارے گئے خندق والے, انہوں نے جمع سے ترجمہ کیا اخدود کا,
گڑے والے,
گڑا, یہ لفظ تو واحد ہے ویسے, اس کی جمع احادید آتی ہے, اچھا کھائیوں والے جمع سے ویسے کر لیا ہوگا مفہوم کے اعتبار سے, لفظ تو واحد ہے. اچھا, جو ایندھن والی آگ والی, یعنی وہ کھائیاں تھیں, اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمومنین شہود, یہ اسی کے بارے میں ہے, جبکہ وہ ان پر, یہاں ہا کا صیغہ آگ کے لیے آیا ہے, اخدود تو مذکر ہے بظاہر, احادید ہوتا تو ہا ہو سکتا تھا, اور یہ اذ ہم علیہا, جبکہ وہ اس کے اوپر تھے, قعود بیٹھے تھے, قاعد کی جمع ہے قعود بیٹھنے والا, جملہ اسمیہ ہے, ہم قعود علیہا, وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں, اصل تو جملہ اسمیہ ہے نا, کانو قعودا تو نہیں نہ آیا, جملہ اسمیہ ہے, وہ اس پر بیٹھے ہیں, لیکن از کی وجہ سے تھے سے ترجمہ ہو جائے گا, کیونکہ از کانو کے معنوں میں آ جاتا ہے, جبکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے تھے آگ کے اوپر, وہم اور وہ لوگ, یعنی وہ اوپر بیٹھنے والے, علامہ یفعلون بالمومنین شہود, مبتدا خبر یوں ہے, وہم شہود علامہ یفعلونہ بالمومنین, یوں عبارت بنتی ہے اس کو نثر بنائی جائے تو, اور وہ تھے شہود, شاہد کی جمع ہے, وہ تھے گواہ, یعنی وہ تھے موجود وہاں, گواہ تھے, دیکھ رہے تھے کس چیز کو, علامہ یفعلونہ, شاہدہ علی, گواہ ہونا کسی چیز پر, شاہد تھے اس پر جو کہ وہ کرتے تھے, ما یفعلونہ, اس کے بعد بھی ایک ضمیر عائد معذوف ہے, علامہ یفعلونہ ہو, وہ چیز جو وہ کر رہے تھے, بالمومنین, مومنوں کے ساتھ, جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے عینی شاہد تھے, موقع پر بیٹھے دیکھ رہے تھے. یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جسے یہاں قرآن نے اصحاب الاخدود کہا ہے. یہ اسلام سے غالباً کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, نجران جنوبی سعودی عرب کے تقریباً جنوب میں بنتا ہے, یمن کے شمال میں تھا, جب یہ سعودی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے تو انہوں نے نجران کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا یمن سے, وہ ان کے قریباً بارڈر پر ہی پڑتا ہے نجران, وہ عیسائیوں کا ایک مرکز رہا ہے, تو اس کا قصہ آتا ہے کہ وہاں ایک کرسچین کمیونٹی رہتی تھی, نجران کے پاس ہی ایک جگہ تھی, اور ان کو پھر کسی یمن کے یہودی بادشاہ نے, جس کا نام زو نواس لکھا ہے, اس نے زندہ جلا ڈالا تھا کہ مذہب کیوں نہیں بدلتے, یہودی کیوں نہیں ہوتا, عیسائیوں کے ساتھ स्टेक पर जलाए जाने के वाकयात बेशुमार हुए। खुद इन्होंने बड़े तमाशे किए हैं 15वीं सदी में 14वीं में, जब ये विच हंट चला है इधर यूरोप में, तो जिसको बिदती समझते थे, जिसको जादूगर समझते थे, जिंदा वो लोहे के बांध के जला देते थे। इब्तदाई दौर में खुद मसीहियों पर ये जो प्रोसिक्यूशन उनकी हुई है उसमें उनको जला देने के वाकयात बकसरत है। तो बहरहाल उधर यूरोप की हिस्ट्री में क्रिश्चियनडम में भी वाकयात मिलते हैं, तो यहाँ भी ऐसा हुआ। अब ये मालूम नहीं उस बादशाह ने उधर से सुना था या क्या किया था। तो वो लोग वहाँ खंदकों में आग डलाकर उसमें फेंक दिए गए थे और हिला कर दिए गए थे। बाद में वो फिर बस्ती भी तबाह हो गई। आज सुबह ही मैंने किताब निकाली थी, एक राइटर है, कर्नल है फौजी सऊदीया का, आतिक बिन कैसल बिलादी, तो उसने किताब लिखी है बैन मक्का व हज़रमौत। उसने सफ़र किया है मक्का मुकर्रमा से हज़रमौत, जो जनूब यमन से मशरक की तरफ और साहिल पे इलाका है हज़रमौत का, तो उस सफ़र में उसने इस उखलूद को देखा है और उसके कुछ अजायबात भी बयान किए हैं। ये मौजूद है, कहते भी आजकल भी उसे उखलूद ही है उस इलाके को, नजरान से आगे अब वो बस्ती नहीं रही, लेकिन ये कहता है कि उसमें ऐसी लंबी धारियां सी जमीन में गोया के हैं, मुमकिन है अब तक चली आती, और बाज़ जगह राख जो है वो पत्थर बन गई है। बहरहाल कुछ निशानात है उसके, और सारा इलाका उसे कहता उखदूद ही है, उस इलाके का नाम उखदूद है, नजरान से ज़रा जनूब या मशरक की तरफ मौजूद है वो जगह। उस ज़माने में आबादी होगी, बाद में आबादी नहीं रही, मौजूदा नजरान उससे हट के दूसरी जगह आबाद हुआ है। तो ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। और असहाबुल उखदूद वो लोग जो खंदकों वाले थे, यहाँ तो मुराद है जिन्होंने खंदकें खोदी थी, क्योंकि असहाबुल उखदूद तो वो है ना जिन्होंने वो खाइयाँ बनाई आग की भरकर और उसमें वो मोमनों को जलाया। तो ये आयतें मक्की दौर से ताल्लुक़ रखने वाली वो आयतें हैं जब खुद मुसलमान मुख्तलिफ किस्म के सितम का निशान बन रहे थे काफरों के हाथों। और ये अजीब दौर था कि ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि उल्टा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत पे नाराज़ हुए। किसी मजलूम ने शिकायत की कि या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, या मेरा तो बुरा हाल हो रहा है या कुछ, तो आप उल्टा नाराज़ हुए कि अभी से तुम हार गए हो, तुमसे पहले तो लोगों को जिंदा जलाया गया और लोहे की कंघियों से उनकी खाले नोची गई। और ये तो ये एक तरबियत का इब्तदाई दौर था यकीनन, फिर बाद में ये लोग जिस तरह से निकले वो कोई इस तरह से चार आने के मेंबर तो नहीं थे, वो वाकई फिर सच्चे पक्के मुखलिस मुसलमान थे। तो ये उस ज़माने से मुतालिक है कि ऐसा भी होता रहा है। एक वाक़या असहाबुल उखदूद का है, इसीलिए आगे मोमनों को सिताने वालों की सजा और उनके जुर्म का जिक्र है कि हाँ, एक फिक्रा तो उन्हीं से मुतालिक है। वमा नकमू मिनहुम, और वो नहीं हुए नाराज उनसे, नाकमा यनकमू कि मैंने असल तो है बिगड़ना, नाराज होना, नाकमा यनकमू वहल तनकमू न मिन्ना, क्या तुम हमसे हमें सजा देते हो इस बात की, नाकमा मिन हो सजा देना के मैनों में भी आता है, नाकम मिन हो या उससे बहुत बिगड़ा और उसको सजा दी। इन तकम या अनतकम, इंतकाम लेना बाबे इफ्तेआल से है, वही माना तकरीबन ये मुजर्रद फेल भी देता है। हल तन के मुंह न मिन्ना वमा नाकम मिन हूं, वो ना बिगड़े, बिगड़े क्या तर्जमा, बदला लिया। अच्छा, बदला लिया ही का तर्जमा किया जो इंतकाम का माना है। तुम क्या कर रहे थे? ऐसे इधर है, इधर है, उधर है, हैं? कहाँ है, कहाँ है?
सर को वैसे पढ़ा था, नहीं नहीं पीछे में मैं लिख रहा था। सर ने किया है और ईमान वालों में कोई ऐब नहीं पा सके,
ऐब पाना कोई बना बुनियादी माना ऐब पाने का है। वमा नकमू मिनहुम, उन्होंने नहीं पाया उनमें कोई ऐब, यही कुरान में आता है। हल तनकमून मिल्ला मिन्ना इल्ला, तुम हमसे इस बात का बदला लेते हो, हमारा ये ऐब निकालते हो, फिर बदला लेने के मानों में आ जाता है। इन्होंने बदला किया, हाँ ऐब पकड़ना असल बुनियादी मायना है, फिर उस ऐब की वजह से सजा देना या कोई। तो तुम्हारा वमाना काबू में, उन्होंने उनका कोई ऐब ना पकड़ा, इल्ला मगर ये, या उनसे ना बदला लिया मगर इस बात का, दोनों तरह तर्जमे किए गए होंगे। अहमद रजा ने क्या किया है, हैं?
क्या
बुरा
लगा?
बुरा लगा, वही ऐब पकड़ा, बुरा लगा।
पहले दुश्मनी की और इसके सिवाय, मतलब पहले जो लफ्ज था ना, उसका था अहले ईमान से उन्होंने दुश्मनी की और इसके सिवाय उसके सिवा की इसी वजह से
यहाँ इन्होंने दुश्मनी करने का मैंने लिया, वो पढ़ नहीं सकता। वमाना कबू मैनो, उनको उन्होंने दुश्मनी सिर्फ इसलिए की कि बस दुश्मनी की वजह ये थी, अब यही पकड़ा, दुश्मनी की वजह यही थी। नहीं, मानाफिया है, इल्ला आगे आ रहा है। कैसे, कहाँ, किसने किया इस्तेफामिया? क्या पढ़ा है?
और
क्या, ये जो है ना, क्या फिर वो इल्ला समयत किया है, मुहावरे में कर लिया उन्होंने मुसलमानों का,
क्या बुरा लगा?
आगे क्या है?
यही ना
वो इल्ला का फिर तर्जमा यूं कर लिया ना, क्या किया, यही ना, तो ये नफी में आता है, इल्ला तो नफी के बाद आता है अरबी में। उन्होंने नहीं पाया मगर ये, नहीं दुश्मनी की बात पाई मगर ये, तो उसको उन्होंने यूं तर्जमा किया। क्या बिगाड़ा? यही ना, वो भी वही उर्दू में तर्जमा तो वही बनता है कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, यूमिनु बिल्लाह अज़ीज़ अल हमीद, उस अल्लाह पर ईमान लाए जो अजीज है, हमीद है, गालिब है, अच्छी सिफात वाला है, अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाति वल अर्द, जिसकी है सारी हुकूमत आसमान और ज़मीनों की, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और वो हर चीज पर खूब गवाह है, यहां तक असहाब उखदूद का वाक़िया है। आगे फिर और बात बयान होती है, तो
मुश्किल चीज तो नहीं है कि वो उस अल्लाह पर ईमान लाए, यही उनका ऐब था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, यानी ये कोई ऐब तो नहीं है ना। तो इसको फिर मुलाकात वाले कहते हैं कि वो बाज दफा ऐसे तरीके पर मदा की जाती है कि बज़ाहिर ज़न मालूम हो, जिसकी आसमानों और जमीन की हुकूमत है और जो कि हर चीज पर निगरान है। आगे है, इन नबीन फतनुल मोमिनीन वल मोमिनात, जिन लोगों ने आजमाइश में डाला मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, फतन यफ्तेनु फितनतन, फुतूनन भी इसका मसदर होता है, इसके बुनियादी माना है सोने को खुसूसन आग पर तपा के उसका खोट अलग करना, बुनियादी माना इसका यह है, फिर उससे इम्तिहान में डालना, आजमाइश में डालना, क्योंकि आग में डालने का माना है, तो इस तरह से इसका माना आग में जलाना भी बाज़फ़ है। कुरान करीम में आ रहा है, यौमहुम अलन नार युफ्तनून, जिस दिन उनको आग पर, अब फितने में डाला जाएगा तो नहीं तर्जमा, आग के ऊपर वो यानी आग में डाले जाएंगे, सजा पाएंगे आग पर। तो इस तरह से फतन वस्तुनों का बुनियादी माना तो है सोने को आग पर पिघलाना, उसका खोट अलग करने के लिए, उससे फिर आजमाइश में डालना, और बार दफा सजा देने के मायने में भी आता है, सिताने के मायने में भी आता है, वो तो खराम माना है। तो फतन मोमिनीन, उन्होंने फितना में डाला, आजमाइश में डाला, यानी उनके लिए मुश्किल पैदा की, यही उनके लिए फितना है कि दीन पर रह न सके, और मोमिन औरतों को भी। सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा भी ना की। हर गुनाह की माफी हो सकती है, शिर्क की माफी है तौबा के बाद, मुसलमान होने के बाद। तो यहां सुम्मा का लफ्ज आया है, और बाज ग्रामर वाले फिर कहते हैं कि सुम्मा में अरबी में माना होता है कुछ देर के बाद फिर काम होना, कोई फिर अबरफा हो तो फौरन साथ होने को वो कहता है कि भाई ये किया फिर ये किया पस ये किया, फे के साथ मिलाया जाए तर्ज में उसको भी आप फिर करेंगे, लेकिन वो थोड़े वक्फे के लिए होता है, और सुन्नत में ज्यादा वक्फा भी हो सकता है। तो इससे फिर ये मैंने लगता है कि उन्हें कोई वक्त मिला तौबा करने का, लेकिन उन्होंने तौबा ना की, खुद उसी फेल के फौरन बाद की बात नहीं है, यानी सुन्नत लम यतूबू, फिर मौका मिला भी तो भी तौबा ना की, यूं सुन्नत के सेंस आ जाती है, मौका मिला और तौबा ना की, यानी कुछ अरसा उनको मिल गया یہ سنت لفظ میں یہ معنی ہے کہ اس میں تراخی کا معنی ہوتا ہے کچھ دیر ٹھہر کا کوئی کام ہونا. اردو طرز میں بظاہر تو یہی کریں گے پھر انہوں نے توبہ نہ کی. لم یتوبو یہ تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں کیا وزن ہے لم یتوبو کا؟ وزن اور لم کیا ہوتا ہے فیل؟ کیا بات ہوگی تو پھر لم یف اولو ہوگا. ابو کو ہوا لم یف اولو لم یتوبو اصل شکل کیا ہے اس کی بلا؟ لم یت وب شکل تو یہ بنے گی. یہ اصلی شکل اور وزن یاد ہو بغیر آپ ڈکشنری تو نہیں دیکھ سکتے. ڈکشنری کو آپ ہاتھ میں نہیں لگا رہے باہر عربی تو کیا پڑھنی ہے. میں کل پڑھ رہا تھا اس کے بھی بچے میں وہ جو کانگریس نے لکھا شروع میں یہ کرتا ہے کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اگر کسی نے عربی ادب پڑھنا ہے اونچی عربی ادب کی کتابیں شعر اور نثر میں تو جب تک وہ پہلے قرآن کو ٹھیک طور پر نہیں پڑھے گا اور سمجھے گا اس ادب کی طرف جا ہی نہیں سکتا. حالانکہ قرآن عربی ادب کی بہت بڑی کتاب ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اس کی عربی آسان بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو پہلے کرو پھر ادھر عربی ادب کی طرف جاؤ. ہمارے ہاں الٹا یہ کر لیا گیا بعض دفعہ. وہ ہمارے غامدی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے عربی ادب پڑھو اور حماسہ پڑھو پھر قرآن کو سمجھو. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا تھا کہ عربی گرامر کی ایک ابتدائی صورت جو جامع ہے بہت بڑی گرامر کو چھوڑیے یہ پڑھا لیں اور قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ پڑھا لیں. قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی عربی ادبی خوبیوں سے واقف نہیں ہوتے وہ بعد کی بات ہے وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے لیے بلکہ اس پینڈرس کا کہنا یہ ہے کہ عربی ادب کی کتابیں پڑھنے کے لیے پہلے پری ریکویزٹ ہے کہ پہلے قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھو. اچھا تکلیفیں دی. ہاں تکلیفیں دینا وہ بھی آزمائش میں ڈالنا ہے. تکلیفیں دینا اوپر ون چونکہ آگ میں جلانے والی بات ہے تو اس لیے موضوع ترجمہ لگا جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں دی. اور کوئی ترجمہ کیا؟ ظلم و ستم توڑا تکلیفیں دی. ان شاہ محمود الحسن صاحب کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں پہلے کیا ہے؟ دین سے بچھلایا. یہ ترجمہ فتح نو کا معنی ہے آزمائش میں ڈالا. تو جنہوں نے ظلم و ستم توڑا وغیرہ کیا وہ بھی ایک دوسری صورت ہے. اصل بنیادی معنی آزمائش میں ڈالا. ایک طرح سے وہ آزمائش کے لیے جیسا آگ پہ رکھ دیے گئے تو فَإِن فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب. لَهُمْ جار مجرور عذاب جہنم مبتدا مؤخر اور عذاب جہنم ترکیب اضافی ہے. جہنم غیر منصرف ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الحریق اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا. حریق ہرا کا یا ہرے کو جلنا آہرا کا یورے کو جلانا ہررا کا یورے کو جلا دینا. ہرا کا یا ہرے کو جلنا کے معنوں میں آتا ہے غالباً جلانا کے معنوں میں مجرد نہیں آتا وہ اس سے مزید باب تفیل اور افعال سے آتا ہے آہرا کا اور ہررا کا. تو اس سے یہ لفظ ہے حریق. یہ ہے تو فعیل کے وزن پر اور لیکن صفت نہیں ہے یا جلنا ہی اس کا معنی ہے. عذاب الحریق جلنے کا عذاب. حریق وہ اگر ناؤن ہے ایک طرح کا اور معنی اس کا جلنے کا ہی ہے. عذاب الحریق ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا. ہرا کا میں نے آگ میں جلنا ہی اس کا معنی ہوتا ہے. جلائے جانے حریق ذرا دیکھیے کنہوں نے جلائے جانا کیا ہے اور جلنے کا ہی ہے. حریق میں نے جلنا کا معنی کیا آگ لگے کل ہرا کا یار کو میں نے جلنا ہی ہوتا ہے. بہرحال جلائے جانے کے لیے تو پھر تحریک یا احراق لفظ آتا ہے مصدر کے لحاظ سے. تو جلایا جانا دوسرے کو جلانا حریق میں نے جلنا جلنے کی سزا. یعنی وہ مفہوم ہوئی ہے کہ وہ جلائے جائیں گے خود تو نہیں جلیں گے نا. جلائے جانے کی سینسی ہے نا.
لیکن جلنے کی سزا ہے, یعنی ان کو جلایا جائے گا, مفہوم وہ بنتا ہے, اس لیے انہوں نے یوں ترجمہ کر لیا. صرف سزا جلنے کی, تو وہ تو ہر ایک کا میں نے جلنا ہوا نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ آیتیں ذرا آسانی چل رہی ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, یہ سب لفظ پہلے آ چکے ہیں. لہم جنات, یہاں لہم کے بعد جنات مبتدا مؤخر نکرہ آیا ہے, ان کے لیے ہیں باغات, اور پھر یہ نکرہ موصوفہ ہے. ایسے باغات جو کہ تنوین کی وجہ سے یہ معنی ہوگا, تجری من تحتہا الانہار, بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. جرا یجری, تجری, تجری کا فاعل الانہار ہے. جنات نہیں بہتی, یوں نہیں ہے کہ جنات ان تجری, ایسے باغات جو بہتے ہیں. ویسے گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو بن جاتا ہے نا, لہم جنات ان تجری, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو دوڑتے ہیں یا بہتے ہیں, لیکن یہ غلط ہوگا اس طرح سے سمجھنا. اسی لیے ترکیب نحوی کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ تجری کا فاعل جنات ان نہیں ہے, بلکہ اگلا لفظ ہے الانہارو, بہتی ہیں نہریں. من تحت ہا, یعنی من تحت ال, من تحت جنات, ہا کی ضمیر ان کے لیے, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, اس کو چاہیں تو ذالک کو مبتدا بنا لے, الفوز الکبیر کو خبر بنا لے. خبر معرفہ ہو گئی نا, الفوز میں نے کامیابی, کبیر میں نے بڑی. ال کی وجہ سے ترجمہ ہی سے ہوگا, کیونکہ خبر معرفہ ہے, وہ ہی ہے بڑی کامیابی. یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ ہی ہے بڑی کامیابی. چاہیں تو الفوز کو ذالکہ کے ساتھ ملا لے اور کہیں ذالک الفوز ہو, وہ کامیابی, پھر یوں ترجمہ ہو جائے گا. اور پھر خبر الکبیر, وہ کامیابی ہی تو بڑی ہے, یعنی یہ بھی گنجائش نکل آتی ہے کہ الکبیر کو آپ خبر مان لیں اور ذالک الفوز کو کر لیں مبتدا, اکٹھا اشارہ مشار ہونے لیں. یہ دو طرح ترجمہ ہو سکتا ہے, ذالک مبتدا مانے وہ ہی ہے بڑی کامیابی, وہ کامیابی ہی تو بڑی ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے میرے خیال میں ذالک کو مبتدا سمجھ کر ہی ترجمہ سے, یہ اردو میں ترجمہ ذالک کا کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں فکرہ تو ہے وہ, یعنی وہ جو قیامت میں یا اگلی زندگی میں حاصل ہوگی, اس لیے اس کی طرف وہ سے اشارہ کیا ہے. یہی اردو میں غلط نہیں ہے, ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا کیا, یہ ہے, یہی کیوں کیا, خبر کے ال کی وجہ سے, یہ ہی یا یہی بات تو ایک ہے. ہاں جی, تو انہوں نے, تو کس نے کہا کہ معرفہ نہیں ہوتی, کب کی کوئی نہیں بات, بس معنی پیدا کرنے کے لیے خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے, لیکن اس میں اگر یہ کوئی ہی یا اس طرح کا زور کا معنی پیدا کرنا تو خبر معرفہ بھی ہو جاتی ہے. یہ کوئی لازمی قاعدہ نہیں ہے کہ نکرہ ہی آئے. ان بادشاہ رب کلا شدید, بادشاہ یب تیشو, گرفت میں لینا, پکڑنا, یہ اخذ یا خود کے معنوں میں نہیں آتا, وہ تو ایسے ہے کہ اس نے کتاب لی. بادشاہ کے معنی گویا کہ سزا دینے کے لیے یا کسی کو بھاگنے نہ دینا, پکڑ لینا, ان معنوں میں گرفت میں لینا اردو کا زیادہ اچھا ترجمہ ہے. گرفت میں لینا, تو بادشاہ یب تیشو کا مصدر ہے بچ. قرآن کریم میں آتا ہے وہ بذا بتشتم جبارینا, کہ جب تم پکڑتے ہو تو بڑے ظالموں کی طرح پکڑتے ہو, قوم عاد کے بارے میں آیا ہے. تو بادشاہ یب تیشو میں نے پکڑنا, مضبوطی سے کسی چیز پر ہاتھ ڈالنا, عموماً سزا کے معنوں میں یہ آتا ہے, یاد رکھیے. جیسے کہتے ہیں نا, اس کو خدا نے پکڑ لیا, یہ نہیں میں نے کہ جاتے ہوئے ویسے پکڑ لیا, یعنی سزا دینے کے معنی میں پکڑ لینا استعمال ہوتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے بادشاہ یب تیشو, یا ویسے مضبوط گرفت میں لینا کہ بھاگنے نہ دے. مجھے یوں ہی بات یاد آئی کہ اتفاق سے میرا لڑکا چھوٹا یہاں تھا, تو کہیں بہنوں کو یاد آ گیا کہ 27 جنوری کو اس کی وہ 40ویں سالگرہ تھی, ہم تو سالگرہ وغیرہ منایا نہیں کرتے, لیکن بچیوں نے کہا کہ چلو بھائی جان یہاں ہیں, تو انہوں نے کوئی شغل بنا دیا. شغل کیا, دو چار تحفے لیے, ایک لڑکی نے کوئی سوٹ دیا, دوسری نے ایک سویٹر بنا رہی ہے. خیر تو وہ کپڑا جو انہوں نے دیا نا, تو وہ جو چھوٹی بچی میری عربی بھی پڑھی ہوئی, اس نے چٹ پہ لکھا تھا ابن اربعین اب تشباتشین. تو پھر میں نے اسے پوچھا یہ لفظ تم نے کہاں سے پڑھا ہے, میں نے تو اس کا بنتا ہے کہ جو چالیس برس کا ہے وہ اب تشباتشین پکڑنے والوں میں سے سب سے بڑا مضبوطی سے گرفت میں لینے والا ہوتا ہے, یعنی اس کی قوت بھرپور ہوتی ہے اس کے لیے. پھر وہ لڑکی نے کہیں بچایا بتایا, اس نے کوئی پتہ نہیں, یاد کیے پھرتی تھی کہ ابن عشرین طالب سیین, کہ وہ تو عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ابن سلاسین کوئی ابصر و ناظرین کچھ, اور اس طرح سے ابن اربعین اب تشباتشین, اور ابن خمسین وہ لیس عفرین, وہ تو عفرین کا شعر ہوتا ہے, پتہ نہیں آگے کوئی ستین کا بھی تھا کہیں, اس نے کسی عربی کتاب میں پڑھا تھا, تو اس نے وہ بھائی کے لیے بھی لکھ دیا ابن اربعین اب تشباتشین. چالیس سال کا آدمی, اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے, یوں بنتا ہے لفظ. تو وہ مجھے بطش سے یاد آیا, بطش میں گرفت, خصوصاً جو کسی کو سزا کے لیے پکڑ لیا جائے. بطش رب کل شدید, ان کی وجہ سے بطش منصوب ہے, تیرے رب کی گرفت بڑی ہی سخت ہے, لام خبر پہ لگا ہے, ان کی خبر ہے شدید, تیرے رب کی گرفت بڑی ہی سخت ہے. میرے خیال میں گرفت ہی ہوتا ہے لفظ, اور کوئی اردو میں موضوع نہیں ہوگا, پکڑ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی پکڑ, پکڑ بڑی سخت ہے, پکڑ بھی ہو سکتا ہے, سب نے پکڑ کیا ہے. چلیے گرفت بھی ویسے اس کی بڑی, وہ کہا تھا نا ظفر علی خان کا شعر ہے نا کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی, نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. تو بطش کے میں نے گرفت ہو سکتے ہیں, پکڑ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن میں کیا ہم پکڑیں گے, وہ جو سب سے بڑی پکڑ ہوگی قیامت کے بارے میں آتا ہے, انہ ہو یبدی و یعید, بے شک وہ ہے, ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے اور انہ کا اسم ہے ہوا. دیکھیے انہ ہو کے بعد تو خبر آنی چاہیے تھی, انہ ہو یبدی و یعید, یوں ہو سکتا تھا, وہ ہے جو یبدی و یعید. یبدی و یعید کا معنی ابدا یبدی او, بے دال حمزہ مادہ سے باب افعال, اس کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا, شروع کرنا, شروع سے چلانا. ابتدا اسی سے پڑھا ہے آپ نے, باب افتعال ہے اسی مادہ سے, بے دال حمزہ مادہ سے, بدا یبدا بھی چلتا ہے شروع ہو ہونا, تو ابدا یبدی او ابدا ان, شروع کرنا, ابتدا کرنا. دوسرے لفظ ابتدا سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے, وہی ابتدا کرتا ہے. وَيُعِيدُ عَيْن وَاو دَال سے بابے, یہ بھی افعال ہے, اور تم نہیں پہچان سکتے خود ابھی تک, یار کیا بات ہے. اَعْوَدَ يُعْوِدُ اِعْوَادًا, یہی بنا, اَعَادَ يُعِيدُ اِعَادَتًا, لوٹانا, دوبارہ لوٹا کے لانا, اَعَادَ يُعِيدُ اِعَادَ, تو اردو میں عام چلتا ہے, سبق کا اعادہ کیا, دوبارہ دہرایا. تو یبدیو وہ ابتدا کرتا ہے, شروع کرتا ہے پہلے, وَيُعِيدُ پھر لوٹا کے لاتا ہے, اور چاہے تو یعیدو کو مستقبل میں کر لیں اور وہی پھر لوٹا کے لائے گا. اب اس میں جو ہوا آیا ہے, یا تو یہ ضمیر فاصل ہے, ضمیر فاصل آتی ہے بس وہ ہی کے معنی پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ انہو انہ اور اس کا اسم ہے, یبدیو و یعیدو دو جملہ فعلیہ بنتے ہیں, وہ اس کی خبر آئے ہیں. ہوا ضمیر فاصل ہے اور اس کا معنی ہے وہ ہی کرتا ہے ابتدا اور وہ ہی لوٹا کے لاتا ہے, یہ تو ہی کے لیے آیا. دوسری گرامر کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ انہو کو تو آپ انہ اور اس کا اسم مانیں, اگلا پورا جملہ ہے ہوا یبدی ہوا یعید، ہوا مبتدا، یبدی ہوا یعید اس کی خبر، اور پھر یہ جملہ پورا جو ہے ہوا یبدی ہوا یعید یہ انا کی خبر بن جائے. ترکیب ناوی میں ترجمے میں بعض دفعہ نہیں اردو میں کوئی فرق ہے. مثلا آپ ہوا بے شک وہ، اب یا تو اگر مبتدا مانے تو پھر ترجمہ کو یوں بنے گا وہ ہے جو ابتدا کرتا ہے اور لوٹا کے لاتا ہے، اور ضمیر فاصل مانے تو ہی سے ترجمہ کریں گے، پھر کرنا پڑے گا وہ ہی ابتدا کرتا ہے اور لوٹا کے لاتا ہے. اب انہوں نے وہی سے کیا ترجمہ وہی، تو اس کا مطلب یہ ہے ہوگا کو ضمیر فاصل سمجھ کے ترجمہ کیا. ضمیر فاصل ایک زائد ضمیر ہوتی ہے، نہ لگائیں تو اس سے کوئی فرق معنی میں نہیں پڑ، یعنی فکرہ غلط نہیں ہو جاتا. فکرے کی سینس میں تو فرق پڑتا ہے نا ہوا کے ہونے نہ ہونے سے، لیکن یہ کہ گرامٹیکلی وہ غلط نہیں ہو جاتا اگر ہوا کو ریموو کر دے ضمیر فاصل کو. تو اس لیے انہوں نے ہو سے، ہوا سے وہی ترجمہ کیا ہے ہوا کو ضمیر فاصل سمجھ کر. اور کسی نے ان کو کیا کیا ہے،
بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار بریکٹ میں لکھا پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا.
تو بریکٹ میں لکھا یبدیو پہلی بار، یعنی پیدا کرنا، ابتدا کرنا سے مراد پیدا کرنے کی ابتدا ہے، یہ وضاحت کے لیے کر دیا.
بے شک پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا
کرنا. ہاں یہ پیدا کرنے والا مفہوم وضاحتی ہے، اصل معنی تو ہے ابتدا کرنا اور لوٹا کے لانا، لیکن مراد ہے زندگی کی ابتدا اور زندگی لوٹا کے لانا، یہ تفسیری ترجمہ ہے. عربی عبارت میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے جس کا معنی ہو زندگی لوٹا کے لانا یا زندگی کی ابتدا کرنا. انہوں نے کیا کیا ہے،
پہلی مرتبہ
پاؤگے کیا زندہ کرتا ہے،
وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری،
کرتا ہے صرف کرتا ہے وہی کرتا ہے پہلی دفعہ، کیا کرتا ہے یہ کوئی نہیں لکھا، نہیں ابتدا کرتا ہے. کوئی فرق ہو تو وہ بتائے کسی ترجمے میں، لوٹاتا ہے لفظی ترجمہ ہے، وہ ہی پہلی بار کوئی کام کی ابتدا کرتا ہے اور دوسری بار لوٹا کے لاتا ہے. مراد یہاں ہے زندگی کی ابتدا، زندگی کا لوٹا کے لانا. اور یہ اس میں یہ ہے کہ پہلی زندگی کی تو یہ ساری کاروائی آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں جو کچھ ہے، اگر یہ اتنی عجیب و غریب ہے تو وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. ایک آدمی اگر ایک مکان پہلے تعمیر کر سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرا نہ کر سکے. یعنی یہ اصل میں اس کی اس قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ پہل کر سکتا ہے، یہ تو تمہارے سامنے عجیب و غریب، تو دوبارہ کیوں نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ آخرت ہی کے تو منکر تھے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ غفور و ودود ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. غفور بہت زیادہ بخشنے والا، ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا. وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی پیار کرنے والا ہے. ودود ود یا ود ود، محبت کرنا چاہنا، یہ ورب بھی پہلے شاید آپ یود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدہ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے. تو وہو الغفور الودود، وہ بہت ہی بخش لینے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے. کیا کیا انہوں نے،
بہت محبت کرنے والا،
محبت کرنے والا،
چاہنے والا،
اور محبت کرنے والا، دوستی. اب دیکھیے دوستی کرنے والا، محبت کرنے والا، چاہنے والا، پیار کرنے والا، سب ایک ہی معنی ہے. کسی نے کوئی لفظ لے لیا، کسی نے کوئی لفظ لے لیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں آئے نا ربی رحیم ودود، وہ وہاں رحیم ودود آیا ہے، یہاں غفور الودود آیا ہے. تو ودود کا لفظ وہ چاہنے والا، پیار کرنے والا. ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے. ذو العرش، ذو کیوں آیا رفع میں، مضاف ہو تو وقت رفع ہوتی ہے. ذو رفع میں آئی یا نہیں، کیوں ہے، نالائکی کی انتہا. مضاف رفع میں ہوتا ہے، کس کہاں پڑھا ہے، کس نے پڑھایا ہے، مضاف رفع میں ہوتا ہے. ہووا کی خبر آ رہی ہے، ہووا الغفور، ہووا الودود، ہووا ذو العرش، مضاف کا رفع میں ہوتا ہے. جڑ پٹی گرامر نے زو ذل عرش تخت والا، عرش بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں، وہ تخت والا ہے، یہ ہووا کی خبر ہے. آگے کیا ہے؟ المجید، مجد والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، مجد میں نے بزرگی، تو مجید اس سے فعیل ہے. اور یہ مجید کی رفع بتاتی ہے کہ یہ بھی خبر ہے. وہو المجید، دیکھیے اگر ہوتا مجید میں نہ بن جاتا، بزرگی والے تخت والا ہے، پھر مجید عرش کی صفت ہو سکتی تھی. اگر ہم اس کو یوں پڑھیں ذو العرش المجید، بڑی بزرگی والے تخت کا مالک بن سکتا تھا، لیکن یہاں مجید ہو لکھا گیا ہے. قرآن کریم میں آپ نے ناظر میں تو وقف ہی کرنا ہوتا ہے، یہ اگر مجید ہوتا تب بھی مجید پڑھتے، اور مجید ہوتا تب بھی آپ مجید ہی پڑھتے. لیکن اب پیش نے بتایا ہے، یاد رہی کہ قرآن کریم میں ہر جگہ زبر زیر اسی لیے لگی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے عربی کو پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے قرآن کی زبر زیر کی وجہ سے، کہ آپ اس کا اعراب سمجھ سکتے ہیں. تھوڑا سا اگر دماغ میں کچھ ہو تو ذو العرش المجید، وہ ذو العرش ہے، مجید ہے، ودود ہے، غفور ہے، ساری اس کی صفات ہے. تو یہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرتوں وغیرہ کی طرف اس کی صفات سے اشارہ ہے. بخشنے والا بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے، اور اس کی عظمت یہ ہے بڑی شان والا ہے. ذو العرش ذو العرش شان والا ہے، مجید کے معنی شان والا ہوتے ہیں. مجید کا ترجمہ ہو سکتا ہے مجد والا، شان والا. وہ کس کا ترجمہ ہے بھلا؟ ہاں یہ تو ہوا مالک تخت، عرش والا یا عرش،
کیا
عرش عام اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا اور ترجمہ اردو میں تو کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. بزرگ برتر ہوئی، شان والا زیادہ بہتر، سمپل اردو ترجمہ ہے یہ. انہوں نے کیا شان والا، شان والا سمپل اردو لفظ ہے. کیونکہ یہ جو پاریک صاحب نے ترجمہ کیا نا، انہوں نے موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، کہ اب وہ جناب ان کا فارسی کا دور گیا، جب مغلوں کے دربار میں وہ نوکری ہوتی تھی، فارسی پڑھے ہوتے تھے، اردو میں بھی بھاری بھرکم فارسی لفظ استعمال کرتے تھے، اب تو وہ نہیں انہیں آتے. تو اب بزرگ برتر کرے تو شاید وہ بزرگ اور برتر کا ہی معنی نہ سمجھے کہ یہ برتر کیا بلا ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سیدھا ترجمہ کیا اونچی شان والا. تو سمپل اردو کی ہے کہ تاکہ تھوڑے پڑھا ہوا مسلمان بھی اس کو سمجھ سکے. ہمارے یہاں بعض ترجمے خاصے مشکل ہیں. مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ، عام آدمی مشکل سے ہی اس اردو کو سمجھتا ہے. فعال لما یرید، فعال یہ بھی اس میں مبالغہ ہے، کر ڈالنے والا. اور فعال مبالغہ اس لیے آیا کہ ہزاروں قسم کے وہ کام کرتا ہے، سب ہی کر ڈالنے والا ہے. فعال کر ڈالنے والا، کرنے والا. لما یرید یہ نکرہ آیا ہے، کر دینے والا ہے ہر اس چیز کو جو کہ وہ چاہتا ہے. فعال ما یرید نہیں کہا، فعالن، یہ بھی فعالن نکرہ آیا ہے ہوا کی خبر ہو کر، یہاں خبر آئی ہے. اگر پچھلے کے ساتھ ملا لے وہ فعالن، اور الگ مبتدا معذوف مان لے ہوا فعالن، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فعالن بہرحال ہے خبر، مبتدا نہیں ہے، فعال ہے، کام کر گزرنے والا ہے. لما اس چیز کو جو کہ، یریدو ارادہ، یریدو پڑھا ہے آپ نے ریوا و دال سے، یعنی لما یریدو ہو، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، جو چاہتا ہے. چاہتا تو نہیں ترجمہ، لیکن ویسے مراد ہوئی مشیت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اگرچہ یہاں چاہتا کا مفہوم نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن سینس ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کر ڈالنے والا ہے ہر اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، یہ ہے لفظی ترجمہ. اب دیکھیے جس کام کا ارادہ کر لے، ما یریدو کر کے بتا دینے والا، جیسے ہم کہیں کر کے دکھا دینے والا، کر کے بتا دینے والا، کر دکھانے والا،
جو چاہے کر ڈالنے والا ہے.
کر ڈالنا کر کے بتانا, اب دیکھیں کر ڈالنا, یہ سارا لفظ فعال کے مبالغے کی وجہ سے آیا ہے, کر ڈالنے والا ہے جو چاہتا ہے, ہاں جی کرنا, ہاں جی
کر گزرنے والا,
کر گزرنے والا. اب دیکھیے فعال کا ترجمہ کر گزرنے والا, کر ڈالنے والا, کر کے دکھا دینے والا, سارے سینس ایک ہے, ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں. تو اگر آپ ترجمہ کریں تو یہ نہ سمجھیں جی اس لیے تو یہ کیوں کر دیا, یہ آپ کے ذہن میں فرق ہونا چاہیے کہ یہاں جو لفظوں کا فرق ہے وہ معنی ایک ہے, اور کہیں کہیں لفظوں کے فرق میں ہو سکتا ہے کہ ترکیب نحوی کی وجہ سے اس نے کوئی مبتدا سمجھ لیا اور دوسرے نے خبر سمجھ کے یہ اس طرح ترجمہ کیا. یہاں صرف چوائس آف ورڈز ہے, بس کر ڈالنا, کر دکھانا وغیرہ. حل اتا کا حدیث الجنود, کیا تیرے پاس آئی بات لشکروں کی. حل اتا کا, حل استفامیہ ہے, اور یہاں حل ان معنوں میں ہے کیا نہیں آئی, یعنی آئی ہے کے معنوں میں, حل سوالیہ ہے اور نہیں نفی کے معنوں میں ہے, سینس یہ رکھتا ہے. حل اتا کا, آئی تیرے پاس, اتا یاتی پڑھا ہے آپ نے, حدیث الجنود, جنود جمع ہے جندن کی, جندن میں نے فوج لشکر, حدیث میں نے ہوتا ہے قصہ بات کہانی. کیا تیرے پاس آئی لشکروں کی بات, یعنی ان کا قصہ ان کا واقعہ, یعنی کیا نہیں آیا. اور آگے ہے فرعون و سمود, یہ فرعون و سمود جنود کا بدل ہے, اور شاید بدل البعض سمجھ لیجیے, اس لیے کہ جنود تو بے شمار ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مومنوں کے خلاف کچھ کام کیا, ان میں سے جنود فرعون و سمود ایک تھے, تو اس لیے یہ بدل ہے, یا بدل الاستعمال سمجھ لے کہ ان جنود میں فرعون اور سمود کے لشکر بھی شامل تھے جن کی بات ہو رہی ہے. فرعون و سمود یہاں جر میں ہے, یعنی حدیث الجنود, یعنی حدیث فرعون و سمود, یوں یا حدیث الجنود جنود فرعون و سمود, یوں سمجھ لیں. کیا تیرے پاس لشکروں کی بات آئی, یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی. فرعون اور سمود دونوں غیر منصرف ہیں اور یہاں جر میں آئے ہیں, جنود کی جگہ لے, جنود مضاف الیہ ہونے کی وجہ مجرور ہے, یہ بدل ہو کر مجرور ہے, کہ ان کی بات نہیں پہنچی کہ ان کے ساتھ کیا بنا کیا ہوا. قرآن کریم نے زیادہ یہاں تفصیل نہیں دی, دوسری جگہ ہے بل الذین کفروا, مگر یہ قصے کہانی ہے تو اس کے ہونا جو سمجھے, یہ لوگ جو کافر ہیں یہ تو ہیں فی تکذیب, یہ تو پڑے ہیں تکذیب میں. اب یہاں دیکھیے کذب یکذب میں نے جھٹلانا اور تکذیب جھٹلانا مصدر ہے, بل الذین کفروا یکذبون بھی ہو سکتا تھا پچھلی صورت میں آیا ہے, فی تکذیب میں پھر وہ گرامر والے اور ناو والے کہتے ہیں کہ اس میں بھی فرق ہے. فی تکذیب ان کا معنی جھوٹ میں ہی پڑے ہوئے ہیں, نکل ہی نہیں سکتے اس سے, صرف بات جھٹلانے کی نہیں, وہ تو جھٹلانے کو اگر کوئی آپ گڑھا یا مقام قرار دے تو اسی میں پھنس کے رہ گئے ہیں. یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب, ان کا تو کام اب جھٹلانے کے سوا کوئی رہ ہی نہیں گیا, تکذیب کے اس درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب نکلنا مشکل ہے, اس وجہ سے یہ فی تکذیب آیا ہے. اب دیکھیے ترجمہ کیسے کیا, فی تکذیب لگے ہوئے ہیں, یہ لگے ہوئے سے کچھ سینس وہ تکذیب کی پیدا ہو گئی ہے, لگے رہتے ہیں, لگے ہوئے ہیں,
کوئی نہیں بلکہ ممکن جھٹلاتے ہیں,
یہ سادہ ترجمہ ہے جھٹلاتے ہیں, اس میں فی تکذیب کی جو اصل سینس ہے وہ نہیں کنوے ہوئی.
لگے ہوئے نے بریکٹ میں لکھا ہے جھٹلانے میں,
لگے ہوئے ہیں جھٹلانے میں, بہرحال لک
جھٹلانے میں لگے ہوئے,
لگے ہوئے ہیں. زور دکھلا رہے ہیں بھی ہو سکتا ہے, اصل بات یہ ہے کہ گویا کہ تکذیب کوئی جگہ ہے اس کے اندر آ گئے, آپ تو اس درجے میں پہنچ گئے جو تکذیب والا ہے. یہ لفظی ترجمہ کیا ہے فی تکذیب ان بیچ جھٹلانے کے ہیں, جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, لگے ہوئے انہوں نے اس لیے ترجمہ کیا ہے. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ ان کے پرے سے گھیر لینے والا ہے. واللہ مبتدا, واو تو خیر شروع کی ہے, مستانفہ بھی ہو سکتی ہے, اصل فکرہ ہے واللہ محیطم من ورائہم, محیط ان کے بعد اصل میں عموماً بے لگتا ہے, احاطہ یحیط کے بعد بے کا صلہ آتا ہے, اور یہ عبارت پڑھنی چاہیے تھی واللہ محیطم بہم یا بے اعمالہم, محیطم بالکافرین وغیرہ آپ نے پڑھا ہے. احاطہ یحیط حیوہ و توے سے باب افعال کا اسم فاعل ہے محیطن, محیط کا اسم, وزن اصلی کیا ہے, وزن اصلی مفعلن, اور اشفاق بلا شکل اصلی کیا ہوگی اس کی, بار گلی میں دیکھا ہو کہ اس کے بارے میں پوچھ رہے کیا توجہ ہے, سبحان اللہ, محوتن, تم لفظوں کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے, محوتن محیطن گھیر لینے والا, اور اس کے ساتھ عموماً بے کا صلہ آتا ہے. یہ عبارت تو یوں بنتی تھی واللہ محیطم بہم, لیکن یہاں بے کا صلہ نہیں لگایا, یہاں ایک اور لفظ لگایا ہے مم ورائہم, اس کے پرے سے, محیطن ورا میں نے پرے, مم ورائہم اس کے پرے سے, یعنی ان کے ہر طرف جو پرے پرے ہے, یہاں وہ ہیں ادھر بھی پرے ادھر بھی پرے ادھر بھی پرے, وہ سارا مم ورائہم ہے ان کو ہر طرف سے, تو پھر یہ گویا کہ ہر طرف سے کے معنوں میں آ جاتا ہے مم ورائہم, ان کے پرے سے, اور ان کے پرے سے جس جانب سے بھی لے تو پرے ہے, تو اللہ ان کو گھیر لے بننے والا ہے ان کے پرے سے, یعنی ہر طرف سے کے معنوں میں مم ورائہم آیا ہے, یوں بے کی پھر ضرورت نہیں رہی, معنی تو وہی تھا محیطم بہم محیطن مم ورائہم, ان کے پرے سے ہر طرف سے, یہ ہر طرف سے کی ترجمہ کیا ہے, ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, ہر طرف سے, برا کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے, گول کر گئے ویسے ہی, نہیں نہیں اس کے اس سے تو وہ جھٹ, وہ اللہ نے ان کو مم ورائہم کا ترجمہ نہیں کیا, محاورے کی خاطر نہیں کیا,
اور اللہ نے ہر طرف سے گھیرے ہوئے,
دیکھیے یہ جو انہوں نے بھی ہر طرف کیا, انہوں نے کیا کیا, یہ ہر طرف, یہاں کوئی لفظ نہیں ہے واللہ محیط بہم من کل جانب, یا تو یوں ہوتا اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے من کل جانب, یہ من کل جانب کا مفہوم پیدا ہوا ہے مم ورائہم, ان سے پرے کی طرف سے, اور پرے سے مراد ہے آپ ادھر بھی پرے ادھر بھی پرے ادھر بھی پرے ادھر بھی پرے, ہر طرف پرے ہو سکتا ہے, اس لیے کر لیا ہر طرف سے, ہاں ان کے گرد سے ہر طرف سے چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لے رکھا, یہ مم ورائہم کی, یہ محیط اس طرح تر ہیں, یہ بالکل لفظی ترجمہ کیا, کیونکہ ورائہم ان کے پیچھے سے, پیچھے سے پھر گھیرے میں لینا تو نہیں نا بنتا, پیچھے موجود ہے, پیچھے سے گھیرے میں لینا, یا یہ کہیں کہ ہر طرف پیچھے سے, تو مم ورائہم کی وجہ سے ترجمہ ہر طرف سے کرنا پڑا ہے. کس میں, اس میں گھیر لینے میں آتا ہے, لیکن وہ بے پھر نہیں نہ لگی, بے کی وجہ سے مم ورائہم لگا ہے, اگر ہوتا واللہ محیطم بہم میں نہ بھی ہوتا, ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے ہوئے, اس کا اصل صلہ بے ہے, وہ نہیں لگا تو مم ورائہم سے اس کو سینس کو دوسری طرف بیان کیا ہے. بل ہو قرآن مجید, ہو وہ مبتدا, قرآن مجید اس کی خبر ہے, بلکہ وہ تو قرآن قرآن ہے بزرگی والا, یعنی یہ قرآن, فی لوح محفوظ, لوح میں نے ہوتا ہے تختی جمع الواح, قرآن کریم میں الواح بھی جمع استعمال ہوا ہے, محفوظ جس کو حفاظت میں دے دیا گیا جو بڑی محفوظ ہے, وہ محفوظ تختی میں, اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے, کیونکہ لوح وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے, لکھا ہوا کا یہاں لفظ کوئی نہیں, لیکن بعض نے شاید ترجمے میں کر لیا ہو کہ محفوظ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے, کیونکہ اگر ہوتا نا کسی صندوق محفوظ میں, پھر لکھنے کی نہ بات ہوتی کہ وہ کسی محفوظ اور پروٹیکٹڈ جگہ پہ آئے, تو چونکہ لفظ آیا لوح, لوح تو وہ ہوتی ہے جس پہ لکھا جائے, تو محفوظ لوح کہ جس کو نہ چرایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے نہ کچھ, اور اس پہ لکھا ہوا ہے, لوح کی وجہ سے لکھنے کی سینس خود بخود پیدا ہوئی ہے. کیا ترجمہ کیا,
لکھا ہوا بریکٹ میں لکھا ہے,
لوح محفوظ ہی ترجمہ کر لیتے ہیں اردو میں, چل قرآن کریم,
بلکہ وہ تو
جیسا اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے, یعنی جیسا لوح محفوظ میں تھا ویسا ہی اب اس ان ورقوں اور کاغذوں میں بھی ہے. تو تم لوح محفوظ کا ایسی تختی جس کو محفوظ رکھا گیا ہے, یہ لوح ہاں جی لکھا ہوا, لکھا کا ترجمہ لوح کی وجہ سے کرنا پڑا ہے کہ لوح کے میں نے تختی اور اس میں لکھنے کی سینس آئے گی, ورنہ یہاں عبارت کوئی نہیں مکتوب فی لوح محفوظ یہ تو نہیں کہا. اب رہ گئے لوح محفوظ کیا ہے, تو وہ تفسیری چیزیں ہیں. کسی نے کہا کہ آسمان میں کوئی چیز ہے جہاں قرآن لکھا ہوا تھا, اور کسی نے کہا کہ نہیں جی میں نے یہی ہے کہ یہ قرآن ابدی اور اٹل ہے, نہ بدلے گا نہ اس میں کوئی تغیر ہوگا, یہ تو ایک ایسی تختی پہ لکھ دیا گیا ہے جس کی حفاظت کرنا ہے, یعنی اس کی آئندہ حفاظت اور اس کے قوانین کا اٹل ہونا ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کسی پکی تختی میں کوئی چیز لکھ کے محفوظ کر دی جائے. سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیتوں کے, کسی ایک معنی کو ہم بلا وجہ ترجیح نہیں دے سکتے. نقش لکھنا وہ تو ویسے بنا لیا, لوح میں نقش کا محفوظ ہونا آتا تھا. یہاں شاید اس نے پرویز نے میرے خیال میں کچھ اچھا ترجمہ کیا ہے, یعنی مفہوم کو یہ اس طرح کیا ہے, وہ ہر قسم کے خارجی اثرات سے محفوظ رہنے والی تختی پر کندہ ہے. عبارت آ رہی تو خوب ہوتی ہے نا, وہ صحیفہ کائنات میں بھی محفوظ ہے اور قرآن کے اوراق میں بھی. وہ صحیفہ کائنات میں وہ سائنس وغیرہ کا جو حوالہ دے کے بات کرتے ہیں, جسے پرویز نے اب برق نے لکھی تھی جو کتاب شروع میں, دو قرآن, ایک قرآن جو کائنات میں ہے اور ایک قرآن جو کتابوں میں ہے. بہرحال تھوڑے سا بہک جاتے ہیں نا, اس لیے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. خدا کے غیر متبدل قوانین خواہ وہ نظام فطرت سے متعلق ہوں اور خواہ انسان کی تمدنی دنیا سے, کبھی مٹ نہیں سکتے. وضاحت سمجھ لے, ایک ہو سکتے کہ قرآن کے قوانین ابدی ازلی ہیں, بات تو یوں ہو سکتی ہے. اول و ذکر کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے, ثانی و ذکر کو قرآن کا ضابطہ حیات, وہ بھی محفوظ یہ بھی محفوظ, یعنی ضابطہ حیات کے طور پر بھی قرآن. بات تو بن جاتی ہے نا سمجھانے کے لیے, اس میں کوئی ایسی غلط بات ہم نہیں سمجھتے. تو اس طرح سے لوح محفوظ کے معنی مختلف کیے ہیں, بعض نے کہا کوئی ہے وہاں جہاں سے پہلے قرآن اترا تھا وغیرہ. سورۃ الطارق, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور طارق کی قسم ہے. طارق کا عام طور پر معنی کیا گیا ہوگا رات کو آنے والا, یہی کیا ہوا ہے, نمودار ہونے والا, رات کو آنے والا, اندھیرا پڑے آنے والا طارق, جو رات کا ذرا اندھیرا ہو گیا ہو پھر آئے, کوئی شخص ہو کوئی چیز ہو. اور کیا کیا ہے, نمودار ہونے والا رات کو, آنے والا رات کو اندھیرے میں, یعنی رات کے اندھیرے کے بعد آنے والا. ضروری نہیں, ہو سکتا ہے چاندنی رات میں ہی آ جائے, لیکن مطلب یہ کہ رات کو آنا. ہاں جی, کیا کیا بتایا,
رات کو نمودار ہونے والے,
نمودار ہونے والے کی قسم. اب یہ دیکھیے, وطارق, طارق کا میں نے رات کو آنے والا, طارقہ یا تروکو اصل فعل ہے اور اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. یہ اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں, مترقہ میں نے ہتھوڑا اپنے کتاب میں پڑھا تھا, نہیں یاد, واہ بونگے ہو, کچھ بھی نہیں یاد. یہ عربی کے معلم میں مترقہ پڑھا تھا, تو وہ کوٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے, کھٹکھٹانے کے معنوں میں بھی آتا ہے, وہاں دقہ اور طارقہ یاتروں کو بھی پڑھا تھا آپ نے. تو اصل میں تو اس کے معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا, چونکہ رات کو آنے والے کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے, اس لیے رات کا آنے والا مہمان ہو, مسافر ہو, کوئی ہو, اس کو کہتے ہیں عربی میں طارق. یوں بنا یہ لفظ. اب یہاں طارق سے مراد کیا, رات کو آنے والا مہمان ہے یا کچھ اور ہے؟ اسی لیے آگے فرمایا وما ادراک ما طارق, تو کیا جانے کہ طارق کیا چیز ہے. مطلقاً معلوم ہوا کہ رات کو آنے والی چیز نہیں, کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے اس کا رات کے آنے سے تعلق. تو اس طرح سے وما ادراک, وہی یا تو آپ فعل تعجب مان لے اور تو کتنا اچھا جانتا ہے کہ طارق کیا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ تو کیا جانے، جو کہ عربی عام ایڈیومیٹک یوزج جو ہے اس میں یہ ان معنوں میں آتا ہے، تجھے کیا پتا. اور یا جیسے کہیں سوالیہ، پتا ہے وہ کون ہے، یعنی اہمیت جتانے کے لیے، پتا ہے وہ کون ہے، مطلب یہ کہ وہ جو ہے وہ کوئی بڑی اہم شے ہے، وہ بھی سوال ہی آتا ہے نا. تم کیا جانو، پتا ہے تمہیں کہ وہ کیا ہے. طارق، اب طارق کا یہ معنی کر کے آگے کہا ہے ان نجم الثاقب، یہ ہے خبر، اور اس سے پہلے ایک مبتدا معذوف ہے، ہون نجم الثاقب، یا کہہ لیں کہ الطارق ہون نجم الثاقب، طارق وہ ہے جو نجم ثاقب ہے، یعنی طارق سے مراد نجم ثاقب ہے، عام رات کو آنے والی شے مراد نہیں. یوں تو کوئی رات کو آنے والا وہ طارق کہلا سکتا ہے، تو طرقہ لیلن، وہ رات کو اس کے پاس گیا، مہمان بھی ہو سکتا ہے، بلا بھی ہو سکتی ہے، کوئی آفت جو رات کو آ گئی وہ بھی طارق کہلائے گی. ان معنوں میں کوئی چیز رات کو واقعہ ہونے والی جو ہے وہ طارق کہلا سکتی ہے. تو ان نجم الثاقب، نجم معنی تو ہے ستارہ، یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. ثاقب، ثقب یثقب کے معنی بنیادی ہوتے ہیں سوراخ کرنا، ڈرل کرنا کسی چیز کو. ثقب یثقب، مثلا کہتے ہیں ثقب درتا، اس نے موتی میں سوراخ کیا پرونے کے لیے. موتی جب سمندر سے نکلتے ہیں تو ان میں سوراخ نہیں ہوتا، پھر ان کو زیورات میں استعمال کرنے کے لیے خاص مشینیں باریک ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے انہیں سوراخ کیا جاتا ہے. یہ پرفوریشن کو بھی ثقب یا ثقب ہی کہتے ہیں. کاغذ ہوتے ہیں نا، درمیان میں سے وہ یوں یوں کاٹ لیے جاتے ہیں، رسید ادھر الگ کر لی، تو مثقوب ان معنوں میں بھی چلتا ہے. کان بندنے کے لیے بھی ثقب یا ثقب ہی ورب استعمال ہوگا، موتی کو پرونے کے لیے سوراخ کرنا وغیرہ. تو بنیادی معنی اس کا ہے سوراخ کرنا. ثاقب کا معنی ہوا سوراخ کرنے والا، اور اس کے معنی چمکدار اس لیے کیے گئے ہیں کہ روشنی گویا کہ اندھیرے میں سوراخ کر دیتی ہے، یہاں سے اس کا معنی چمکدار کا لیا گیا ہے. بنیادی معنی آر پار نکل جانا، کر دینا سوراخ کو، بنیادی معنی وہ ہے. اب میرے خیال میں لفظی ترجمہ کسی نے نہیں کیا ہوگا، چمکدار ہی کا معنی کیا ہوگا. تارا چمکتا، یعنی لفظی ترجمہ پھر چمکنے والا ہونا چاہیے، فاعل کا صیغہ ہے. انہوں نے کیا کیا، چمکتا ہوا، ٹھیک ہے، وہ حال کے طور پر، یعنی اسم فاعل ہی کا معنی چمکنے والا کی بجائے چمکتا ہوا، اور چمکدار بھی کر لیا ہو شاید، کیا کیا ہے، چمکتا ہوا، یہی کیا ہے، چمکتا ہوا. کوئی اور ترجمہ؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ثاقب کے معنی چمکتا ہوا اس طرح کیے گئے ہیں کہ اصل بنیادی معنی سوراخ کرنے کا ہے. قرآن کریم میں شہاب ثاقب بھی آیا ہے، یا تو ہے نا النجم الثاقب، وہ شہاب ثاقب جو روشنی چلتی ہے آسمان میں، فالنگ سٹار جو ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ شہاب اور ثاقب بمعنی روشن چمکدار وہاں بھی استعمال ہوتا، اس کو شہاب کہتے ہیں، وہ جو شعلہ سا جاتا ہے، اور ثاقب معنی چمکدار. تو بنیادی معنی اس کا پینیریشن کا مفہوم اصل میں آئے، اندر چلے جانا، سوراخ کرنا. النجم الثاقب وہی تو ایک، وہی تو روشن ستارہ ہے، یا الطارق نجم الثاقب، معرفہ کیا ہے، نجم ثاقب نہیں کہا، کیونکہ یہاں کسی ایک ستارے کی طرف ہی اشارہ ہے. وہ کون سا ہے، کسی نے کہا وہ سیٹرن ہے، جسے زول بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نجومیوں کے اپنے ہوتے ہیں. بعض نے کہا کہ وہ جو جسے مارننگ سٹار کہتے ہیں، صبح کا ستارہ، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ سارے ستاروں سے زیادہ روشن ہوتا ہے، صبح کے وقت عمر نکلتا ہے اذان سے کچھ پہلے، پھر اوپر آ جاتا ہے، اس کو سارے ستاروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑا ہی نمایاں ہوتا ہے. شاید وہ زول ہی ہوتا ہو، میں نہیں کہہ سکتا اسٹرانومی کے لحاظ سے وہ کون سا ہوتا ہے، انہیں میں سے کوئی ہوگا، لیکن صبح کے ستارے کا میرے خیال میں ایک رسالہ نکلا کرتا تھا شاید لاہور سے یا کہیں اور سے، اس کا نام ہی تھا ستارہ صبح، اور اس پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہیں سن 39-40 میں، یاد کیا اور ذہن میں رہ گیا، کہ شعر لکھا ہوتا تھا اس پہ عنوان کا، جمال ماہ بھی ہے اور جلال مہر بھی ہے، جمال ماہ بھی ہے اور جلال مہر بھی ہے, یعنی اس میں خوبصورتی چاند کی بھی ہے اور جلال سورج کا بھی ہے, وہ چمک, وہ ستارہ ہی کیا جو صبح کا ستارہ نہ ہو, یوں شاید شیر تھا, وہ ستارہ ہی کیا جو صبح کا ستارہ نہ ہو, جمال ماہ بھی ہے اور جلال مہر بھی ہے. نہیں, سوراخ کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں سوراخ کر جاتا ہے, ان معنوں میں چمکنے کا لیا ہے کہ وہ اندھیرے میں یوں جلا جاتا ہے جیسے کوئی چیز سوراخ کرتے چلی جا رہی ہو, اس سینس سے انہوں نے ثاقب کو میں نے چمکدار کیا, بنیادی معنی سوراخ کرنے والے کا ہی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, ترکیب کے اعتبار سے یہ عبارت مشکل ہے. ان کل نفس, یہ ان دیکھیے, یا تو ان مخففہ ہو اور انا ہو, اور یا ان نافیہ ہو, دو ہی ہو سکتے ہیں. نافیہ لے تو پھر ان کے بعد کوئی الا ہونا چاہیے تھا, وہ یہاں نہیں ہے. لما جو یہاں آیا یہ بھی بڑا عجیب ہے, نہ یہ وہ لما ہے جو ورب سے پہلے آتا ہے, لما یضرب وغیرہ, اس کو جزم دیتا ہے. لما میں نے جب کے آتا ہے وہ عبارت میں, لما جا فلان ان جب فلاں آیا, یا یہ بھی نہیں ہے, کوئی آگے فیل بھی نہیں آیا لما کے بعد. تو اس وجہ سے اس کی ترکیب میں دو تین باتیں کہی گئی ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان تو ہے نافیہ, اور لما بمانا الا ہے, عربی والوں نے یوں بھی لکھا جیسے ان کانو من قبل لفی دلال مبین میں تھا کہ ان نافیہ, اور کیا بات ہے بھائی, ہے یہ آپ باہر تشریف لے جا سکتے ہیں بھائی, چلیے وہاں کھڑے ہو کے دیکھیے, آپ کو کوئی شرم آتی ہے کہ قرآن کے پیریڈ میں بدتمیزی کر رہے ہو, ہے؟ ان کل نفس, نہیں ہے کوئی نفس, ہر ایک جان, ویسے تو ترجمہ ہے نا کل نفس, ہر ایک نفس, اور یہاں ان کی وجہ سے نہیں ہے ہر ایک نفس, ترجمہ کریں گے نہیں ہے کوئی جان. لمبا مگر یہ کہ, اب لمبا کا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے معنوں میں آیا ہے, بات تو عجیب ہے لیکن اس کے سوائے اس کی کوئی نحوی توجیہ نہیں ہو سکتی. ان کل نفس, نہیں ہے کوئی جان, لما مگر یہ کہ, اللہ کے معنوں میں. ہو سکتا ہے کہ عرب کے مختلف قبائل میں اس طرح لفظ بولے جاتے ہو, ناوی آخر یوں ہی نہیں لکھتے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی پھر اس سے یاد آتا ہے, پینریس نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی پریویلیج یا ایڈوانٹیج کہیے کہ قرآن کسی گرامر کے تابع نہیں ہے, ساری گرامر اس کے تابع ہے. گرامر تو پہلے تھی نہیں, گرامر تو زبان اور کلام کے یوزج کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے, اور قرآن کریم کے یوزج کو دیکھ کر اس کو سمجھنے کے لیے گرامر بنانی پڑی. ٹھیک ہے, عربوں کے یوزج کو بھی دیکھا سب کچھ, لیکن قرآن کا یوزج اصل سند ہے. اور یہ بات یوں سمجھیے کہ کس طرح چل جاتی ہے کہ گرامر بعض دفعہ اہل علم بناتے ہیں, گرامر کے تابع نہیں ہوتے. اردو میں متاع کا لفظ مونس ہے, میری متاع عزیز, اس طرح بولا جاتا ہے ہمیشہ اردو میں, یہ مونس بولا جاتا تھا, یہ تو اس کی متاع عزیز ہے, قیمتی سامان ہے. یار مطلق میں تو وہ مذکر مونس دونوں طرح چل جاتا ہے, متاع مطلق کہاں ہوتا ہے لفظ, کہاں پڑھا آپ نے؟ بیڑا غرق, وہ تو میم تو ہے, متا میم تے عین, میں سامان کہہ رہا ہوں, معنی بھی بتا رہے ہیں, متا میں نے سامان, متا زندگی, متا عزیز. لیکن اقبال نے شعر میں اسے مذکر باندھ دیا, کہا وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا, جاتی رہی نہیں, کہا وہ ہے نا, وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب یہاں انہوں نے متا کارواں کو مذکر باندھا, اور اس دن سے اردو میں متا مذکر بولا جاتا ہے, تو بعض دفعہ کسی بڑے آدمی کے استعمال سے گرامر بدل جاتی ہے. یہی بات آپ پرانے شعروں میں دیکھیں, وہ پھر لاتے ہیں کہ جی میر تقی نے یوں لفظ استعمال کیا ہے, سودا نے یوں استعمال کیا ہے, غالب نے یوں استعمال کیا ہے, سند وہاں سے لی جاتی ہے. گرامر کی بذات خود کوئی سند نہیں ہوتی. تو اس طرح سے قرآن کریم میں بھی بعض جگہ یوں کرنا پڑتا ہے کہ یہ ان نافیہ ہے اور لمہ بمعنی الا ہے, یا انا مان لیں کہ یہ خفیفہ ہے, پھر انا کل نفس ہونا چاہیے نا. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر لمہ نہیں لمہ ہے, لام وہ ہے جو انا پہ داخل ہوتا اور ما زائد ہے. ہر شخص ایسا ہے البتہ کہ اس پر ہے ایک حافظ. اب چاہے انا مخففہ مانے, پھر لمحہ کو وہ کہتے ہیں لمحہ ہے کیونکہ لام تو بن جائے گا انا کی خبر پر اور ما زائد ہوگا, اور یا ان نافیہ ہے اور لمحہ بمعنی الا ہے. یہ پہلا معنی زیادہ نے کیا ہے, نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ علیہا حافظن, اس پر ہے ایک نگرانی کرنے والا. علیہا حافظن مبتدا مؤخر ہے, ہا کی ضمیر نفس کے لیے ہے. نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ہے ایک دھیان کرنے والا, حفاظت کرنے والا. یہ ترجمہ بنتا ہے. اس کو کسی قرات میں ہو اور انہوں نے پڑھ لیا ہو تو وہ اور بات ہے, حفظ کی قرات میں تو نہیں ہے. وہ بعض دفعہ دوسری قراتوں میں بھی پڑھ لیتے ہیں, ویسے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال گرامر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر یہ لما ہے تخفیف کے ساتھ, اور اس صورت میں اگر ان کو انا کا مخفف مانا جائے پھر گنجائش نکل آتی ہے. تو کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کہ کوئی نگران نہیں ہے, یعنی ہر جان پر ایک نگران ہے. اب
نہیں کوئی متنفس,
متنفس متنفس رو بیڑا گھر کوئے تھے پتہ نہیں تو کیڑے بار جمے سا, یہ کیا پڑھتے ہو یار تم. متنفس, یہ متنفس ہوتا ہے لفظ, بے وقوف متنفس ہوتا ہے لفظ. تنفس یا تنفس پہلے آ چکا ہے لفظ. والصبح اذا تنفس, کچھ بھی نہیں یاد, ابھی دو دن پہلے پڑھا ہے تم نے سانس لینا. والصبح اذا تنفس, اور اس سے متنفس اسم فاعل ہے. ہاں جی,
نہیں کوئی نفس کے نہ ہو اس پر کوئی نگاہ.
اب دیکھیے یہ اس کا ترجمہ متنفس نفس کا کرنا, یہ تو اور مشکل کو مشکل بنانے والی بات ہے.
جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان,
یہ ذرا جی کا ترجمہ انہوں نے کیا,
کوئی بھی جان نہیں ہے جس پر
جی یا جان سے ترجمہ کرے آسان ہے, متنفس سے ترجمہ کرنا یہ تو اور بھاری بھرکم ہو گیا.
کوئی جان نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو,
کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہ. دیکھیے کوئی جان وہ کل نفس ان سے معنی پیدا ہوا ہے, لفظی معنی تھا تو ہر جان, پھر نفی کی وجہ سے ترجمہ ہوگا کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہیں, یہی ترجمہ سب نے کیا. اب یہ کہ وہ حافظ سے مراد کیا ہے, مفسرین کہتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور نقرہ اس لیے کیا ہے کہ ہر ہر کا وہ حافظ ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جی رہی, اگر آپ کائنات پہ غور کریں, کہ کوئی کسی نگرانی اور دھیان کے بغیر چل رہی ہو, یا تو وہ کنٹرول میں ہے یا اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے, یا وہ اپنے بعض قوانین کے پابند ہے, ادھر ادھر ہل نہیں سکتا, کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے جو اس سے اس قوانین کی پابندی کرا رہا ہے. ان معنوں میں بھی حافظ ہے, جان کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اس کو ضائع ہونے سے بچا ہے. ان معنوں میں بھی یہاں ہر چیز کا حافظ اللہ ہے. تو گویا کہ یہ چیز ہے کہ اس کائنات میں آپ غور کریں, کوئی چیز کسی قاعدے قانون کی پابندی یا نگرانی یا حفاظت کے بغیر نہیں چل رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ اس میں کیا ہے. کیا ہو گیا؟ چلیے سورہ طارق ہی ہم پڑھ رہے تھے, آیت نمبر 5 سے پڑھنا ہے. یہ آیت نمبر 4 میں خاص طور پر جو ترکیب ناوی کی دقت تھی کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ میں ان نافیہ
اور لمحہ کو بمانا الا لیا ہے. ایک صورت یہ ہے نہیں ہے کوئی نفس, ہر نفس یعنی کوئی نفس, مگر یہ کہ اس پر ایک دھیان کرنے والا ہے, اور یا پھر ان کو ان کا مخفف سمجھے, اور پھر انہوں نے جنہوں نے یہ سمجھا پھر لمحہ کی ایک قرات لمحہ آتی ہے تو پھر وہ لام ہوگا انہ کی خبر پر آنے والا اور ما زائدہ ہے. زائدہ یہ ہوتا ہے جو گرامر میں وہ ترکیب میں نہیں آتا, نہ وہ ما موصولہ ہے, نہ وہ ما نافیہ ہے, نہ ما استفامیہ ہے, نہ ما مصدریہ ہے, کوئی نہیں آتا, لیکن مفہوم میں ایک زور پیدا کر دیتا ہے. جیسے لیس کی خبر پر بھی آتا ہے تو وہ بے زائدہ گنی جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی ہوئی ہے, لیکن عربی میں وہ فقرہ زوردار سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فلینظر الانسان مما خلق. فلینظر فعل امر غائب ہے, اصل میں تھا لینظر, چاہیے کہ وہ دیکھے. لینظر میں دو چینجز ہوئی ہیں, ایک تو فے کے لگنے سے لام ساکن ہو گئی ہے, یہ لام امر میں ہوتا ہے, واو لام فے ثم پہلے لگ جا تو لام امر جو لام زیر نہیں ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے, لام کہے نہیں اس طرح ساکن ہوتا. فلینظر دوسرے ینظر جو تھا وہ آگے ملانے کے لیے رے کو زیر دینی پڑی ہے. فلینظر الانسان اس کا فائدہ ہے, چاہیے کہ دیکھے انسان, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے, یوں کر لیں ترجمہ, انسان کو دیکھنا چاہیے, آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, چاہیے کہ پس چاہیے کہ دیکھے آدمی, پس آدمی کو دیکھنا چاہیے, اور نظارہ کے معنی اصل میں غور سے دیکھنا بھی ہوتا ہے, بلکہ ہماری اصطلاح ہے علم الکلام کی کہ نظر کا معنی ہوتا ہے دلائل پر نظر ڈالنا اور سوچنا. انہیں معنی میں ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے, اصل تو عربی میں تھا فیہ نظر, اس میں کچھ بحث ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, یہ بات ابھی بحث کے قابل ہے, فائنل نہیں, یہ معنی ہوتا ہے. تو اردو میں عام آتا ہے یہ بات محل نظر ہے, محل نظر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے کے قابل ہے, بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے ابھی بحث کے قابل ہے, محل نظر ہے, یعنی یوں ہم نہیں ایز اٹ از اس طرح ایکسپٹیبل نہیں ہے, بلکہ اس میں کچھ بحث مطلوب ہے. تو نظر کا معنی ہوتا ہے بحث کرنا. اسی طرح ہمارے ہاں دو لفظ عام چلتے ہیں فکر و نظر, فکر کے معنی ہوتا ہے سوچ دماغ کے, اور نظر کے معنی ہوتے ہیں دلائل میں دیکھنا, دلیلوں میں دیکھنا. انہی معنی میں فلینظر وغیرہ قرآن کریم میں آتا ہے, تو غور سے دیکھنے کا اس میں سینس موجود ہے, پس چاہیے کہ غور سے دیکھے انسان. شاید کسی نے غور کیا ہی کر لیا ہو تو کوئی پتہ نہیں,
پھر ذرا
یہی کا ترجمہ محاورے کے لیے کیا اگلی عبارت کے ساتھ دیکھ لے, وہی فعل امر کا ترجمہ,
اور انسان کو چاہیے کہ دیکھے,
انسان کو چاہیے کہ دیکھے. کوئی اور طرح ترجمہ,
دیکھ لے آدمی کاہے سے بنا.
یار تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلا ہم کتنی کی بحث کر رہے ہیں, فلین زور کی بحث کر رہے ہیں, بس چاہیے کہ دیکھ لے آدمی. لازم ہے کہ غور کرے, غور کرے کیا کنہوں نے, کن نے کیا؟ ہاں یہ ترجمہ اس معنی میں کہ نظر کا معنی بنیادی ہوتا ہے, یا کم از کم اصطلاحی معنی ہمارے یہاں یہ ہے, ہمارے علم و کلام کی اصطلاح ہے نظر, یعنی کسی بات میں غور کرنا, اس کے دلائل کو جانچنا پرکھنا, یہ ان معنوں میں ڈکشنری میں نہ صحیح لیکن اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے نظر کا لفظ, اسی سے محل نظر ہے وغیرہ. اور عربی میں کہتے ہیں فیہ نظر, کہ یہ بات ہم یوں نہیں قبول کرتے, اس میں تو بحث کرنی پڑے گی, یعنی کچھ ابھی مزید غور و فکر کی ضرورت ہے, یہ عربی میں کہتے ہیں نظر. تو انہوں نے اس لیے غور کا ترجمہ کیا کیونکہ یہاں دیکھنا غور سے ہی مراد ہے, اس بات پر غور کرے, اس بات پہ سوچے, محض دیکھنا تو نہیں ہے, بلکہ جو چیز آگے بیان کی گئی وہ تو دیکھنے کی نہیں ہے, بات ہی غور کی آتی ہے. من ما خلق, کس چیز سے پیدا کیا گیا وہ, یہ من ما ہے, من ما, ما استفا دیا ہے من ما کون سی چیز سے من ما آپ نے پڑھا استفہامیہ کے بعد شروع میں